أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين. الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھے ملک محمد و آل محمد. مومنین اکرام، عرفان امامت کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، پروردگار عالم کی توفیق کے ساتھ آج اس کی چوتھی نشست ہے. گزشتہ مجالس میں آپ اہل ایمان کی خدمت میں چند ایک مطالب کو مقدمتاً بیان کیا، کہ جس میں یہ گزارش کی کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبتلا بے آزمائش کیا، اور جب آزمائش میں ان کو مبتلا کیا اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے، تو پروردگار عالم نے کہا: انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دے رہا ہوں، یعنی امام قرار دینے والا خدا ہے. اور اس سن و سال میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ نبوت و خلت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، خلیل اللہ کے لقب سے ملقب ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب میں اضافہ کر کے ان کو امام بنایا جا رہا ہے. جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امامت کے رتبے اور عہدے کو سنا، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خواہش کی، التجا کی: وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ، کیا یہ عہدہ، کیا یہ مرتبہ، کیا یہ رتبہ میری ذریت میں رہے گا؟ قال لا ينال عهد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے، لہٰذا یہ عہدہ حضرت ابراہیم کی نسل میں رہا، مگر ان کو ملا جو عصمت کے درجے پر فائز تھے. قرآن نے ولایت کے حوالے سے بھی اور امامت کے حوالے سے بھی دو انداز سے گفتگو کی ہے. ولایت کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں ولایت حق کے ساتھ ولایت طاغوت کو بھی کہیں بیان کیا ہے. آیت الکرسی میں آپ اس کو سنتے ہیں. اور جب ولایت حق کو بیان کیا تو کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ولایت کی نسبت جب حق کے لیے دی تو اپنے ساتھ دی، اور جب ولایت طاغوت کو بیان کیا تو اپنے سے جدا بیان کیا. اسی طریقے سے ائمہ کے حوالے سے گفتگو کی تو قرآن نے امام کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا. سورہ مبارکہ انبیاء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے کہ یہ ہمارے حکم سے ہدایت کو انجام دیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے اچھے کاموں کے لیے ان کی جانب وحی کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں یہاں پر پہلے ہی مجلس میں گزارش کی تھی کہ ہم یہاں پر اپنے عقائد کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں۔ عموماً گفتگو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو حاضر نہیں ہیں، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ ان لوگوں کے لیے گفتگو ہو جو حاضر ہوں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ امامت کا مرتبہ کیا ہے، امامت کا عرفان کیا ہے، اور پھر اگر اس امامت کے حوالے سے بات کی جائے اور کوئی شبہ ایراد ہو، کوئی شبہ ایجاد کیا جائے، تو اس کا جواب ہم یہاں سے دیں۔ نہ یہ کہ پوری مجلس ہم ان کے لیے کریں جو یہاں حاضر نہ ہوں، جو یہاں حاضر ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو کہ آپ کا اور میرا امامت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہدونا بامرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ واوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور یہ ہماری، ہم نے جو ان کو وحی کی ہے اس میں اچھے کام انجام دینے کی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کو دینے کی، وکانوا لنا عابدین، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اعلان ولایت کے بعد عبادت شروع کی، بلکہ پہلے سے عبادت گزار تھے، تو لہٰذا ہم نے ان کو امام قرار دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آپ کی جو مقدمہ میں نے بنایا ہے، آج اس روایت کو پڑھنے کی جرات آپ کے سامنے کروں گا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے۔ کیا خوب ہو کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کی طرف رجوع کریں، بجائے شاعری کے ذریعے سمجھ دیں، بجائے خطابت کے ذریعے سمجھ دیں، ان کو ویسا سمجھیں کہ جیسا وہ خود اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جیسا وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ ان کی معرفت اس انداز سے ضروری ہے۔ میں اور آپ اگر خطابت کے باب میں ان کی معرفت کرانا چاہیں گے اپنے مزاج کے مطابق، تو ویسی ہوگی جیسا ہمارا مزاج ہے، لیکن اگر ان کے انداز سے میں اور آپ ان کو سمجھنا چاہیں گے، تو پھر صحیح مقام سمجھ میں آئے گا کہ کن معصومین کی میں اور آپ اتباع کرنے والے ہیں، کن کی میں اور آپ اتباع کرنے والے ہیں۔ اور واقعاً خداوند متعال کا ست شوک، اس کی عدل پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں کوئی ایسی گواہی دی ہوگی کہ جس کی وجہ سے آج خدا نے یہ توفیق دی کہ فرش اعضا پر آئیں اور آ کر بیٹھیں، ذکر محمد و آل محمد سنیں۔ جب فضائل اہل بیت بیان ہو تو ہمارا دل شاد ہو، جب ان کے مصائب بیان ہو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ یہ توفیق اس کی جانب سے ہے، مگر یہ لطف بھی اس کی جانب سے ہے کہ آج اس دارالعمل میں جب اختیار کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ کو صاحب اختیار بنا کر خدا نے یہاں بھیجا ہے، تو اب آپ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ جو یہاں آنا چاہتا ہے آئے، جس کو یہاں پر آنا ہے آئے، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم اپنے عقیدے کو بیان کریں گے، دوسرے کے عقیدے کو رد نہیں کریں گے۔ ہمارا تعلق نہیں ہے دوسروں سے، ہمارا تعلق اپنے آپ سے ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بیان کریں۔ امامت کا عقیدہ کیا ہے، امامت کی شان کیا ہے، امامت کی منزلت کیا ہے، ہم کیوں امامت کے رتبے کو بلند مانتے ہیں، اس کے پیچھے کون سی روایات، کون سی احادیث، کون سی آیات کار فرما ہے، اور کیا منصب ہے امامت کا۔ اب لوگ جب شبہات ایجاد کریں اور شبہات ایجاد کرنے کے بعد مجھ سے اور آپ سے سوال کریں، تو پھر ان سوالوں کا جواب دینا پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ مثلا لوگوں نے کہا کہ کیا وجہ تھی، اگر آپ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اتنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے بیدار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب محبوب رسول خدا تھے، وہ محبوب خدا اور علی ان کے محبوب، یہ آپ کا ادعا ہے، تو اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ اگر محبت تھی تو تلواروں کی چھاؤں میں ان کو چھوڑ کر کیوں گئے، ان کو ساتھ لے کر جاتے؟ بھئی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ خطرات سے محفوظ رکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت للہ ہی تھی، اللہ کے لیے تھی۔ پہلی مجلس سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی محبت اس لیے نہیں تھی کہ ابن عم ہیں، ان کی محبت اس لیے نہیں تھی کہ مثلا داماد ہیں، ان کی محبت اس لیے نہیں تھی کہ وہ صرف علی کو چاہتے ہیں، وہ علی کو اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ خدا علی کو چاہتا ہے، اور وہ ہر اس کو چاہتے ہیں جس کو خدا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس مقام پر ہیں کہ خدا بند متعال کی مشیت و مرضی کے علاوہ کسی عمل کو انجام نہیں دیتے، حتیٰ محبت بھی کرتے ہیں تو خدا کے لیے۔ مثلا اگر حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے سال کو امن و حزن قرار دے رہے ہیں، تو چچا تو اور بھی تھے، ان کی وفات پر عمل حزن کیوں نہیں ہوا؟ کیوں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن منا رہے ہیں؟ ہمارے وہاں جب بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، تو ایمان ابو طالب پر نہیں کی جاتی، جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو مقام ابو طالب پر کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا تھا، کیونکہ ہر دور میں زمین پر ایک حجت خدا ہونا ضروری ہے۔ کون تھا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ جس میں وہ وصف نظر آئیں، اوصاف نظر آئیں کہ یہ حجت خدا ہے؟ ہم مقام حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنی ہوگی یہ روایت کہ جب حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خیال سے رات کی تاریکی کی وجہ سے صلوات سرد ہو گئی ہے، موسم گرما ہے اس میں تو سرد نہیں ہونی چاہیے، اللہم صلی علی محمد اور کچھ فاصلہ درمیان میں آپ لوگ اس فاصلے کو پل کر لیں، لطفاً تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجھے آسانی ہو، یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا جاتا ہے نا بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا، انما المؤمنون اخوا، مومنین آپس میں بھائی بھائی، اپنے درمیان کے فاصلوں کو کم کریں، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات و سلام اللہ علیہا خوشحال ہو کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئیں، کہا جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کو خدا نے کیا بوسیلت فرزند عطا کیا ہے، ابر جس پر سایہ فگن ہے، ملائکہ جس کی نصرت کرتے ہیں، روح القدس کے ذریعے جس کی مدد کی جاتی ہے، نور کا حالہ اس کے گرد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، توجہ رکھیے گا، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی جانب مسکرا کر دیکھا، کہا انی ابشرکی بمثلہ، اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو ایسے ہی فرزند کی بشارت دے رہا ہوں۔ کتنے سال پہلے؟ 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام 30 سال پہلے بشارت دے رہے ہیں، انی ابشرکی، اے فاطمہ بنت اسد میں آپ کو ایسے ہی فرزند کی بشارت دے رہا ہوں جس کا کمال یہی ہوگا، جس کا جمال یہی ہوگا، جس کی عظمت یہی ہوگی، جس کی شان یہی ہوگی، الا النبوہ، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا۔ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے کہا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ادھر رسول کی ولادت پر ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یہی کمال ہوگا، یہی جمال ہوگا، یہی شان ہوگی، مگر نبی نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم مقام ابو طالب پر بات کرتے ہیں، ایمان ابو طالب پر بات نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے اوپر گفتگو کریں؟ آئمہ معصومین علیہم السلام نے ان کے ایمان کے بارے میں گفتگو کر دی ہے، اور ہم جواب دہ نہیں ہیں ہر بات کا، ہم ہر بات کے جواب دہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی شبہ ایراد کرے، کہا کہ کیوں تلواروں کی چھاؤں میں اس علی کو چھوڑ گئے، اب ذرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں، پھر اس کے بعد ایک روایت آپ کے سامنے پڑھنی ہے جو انتہائی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسی روایت کے ذیل میں ہماری گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی۔ خوب، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے؟ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ علی کی ولادت کہاں ہوئی؟ کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ اچھا، علی اور رسول کا ایک عجیب رشتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کو اپنے ذمے لے لیا تھا۔ مورخین نے لکھا کہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام چونکہ کثیر العیال تھے، اس لیے علی کی تربیت کا ذمہ رسول اللہ نے لے لیا۔ تو عزیزان محترم، کیا اگر کثیر العیال تھے تو کسی اور کو رسول نہیں لے سکتے تھے؟ کیوں نہیں دنیا سمجھ رہی ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یہ کنکریاں آپ نہیں مار رہے، یہ اللہ مار رہا ہے؟ کیوں دنیا نہیں سمجھ رہی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ کیوں دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ کچھ کلام نہیں کرتے مگر یہ کہ وحی الہی کا تابع ہو کر، لہذا ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل سب مرضی پروردگار عالم کا تابع ہے۔ اگر علی کو اپنے گھر لایا جا رہا ہے تو یہ بھی مشیت الہی ہے، اگر رسول اللہ انتخاب علی مرتضیٰ کر رہے ہیں تو یہ بھی مشیت الہی ہے، کہ علی کو ہی کیوں لا رہے ہیں؟ کہا کثیر العیال تھے۔ تو عزیزان محترم اپنے گھر لے کر آئے تھے، پرورش کرتے ہی اتنا لطف کیوں؟ سو رہے ہیں تو سینے پہ سلا رہے ہیں؟ خود امیر المومنین نے کہا کہ رسول اللہ مجھے اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے، بچپنے میں مجھے سینے پر سلایا کرتے تھے، جب میں غذا کھانے کے قابل ہوا تو نوالے کو پہلے اپنے دہن سے نرم کرتے تھے، اس کے بعد میرے دہن میں دیتے تھے۔ اور اس جملے کو امیر المومنین نے اس انداز سے بیان کیا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم مجھے منتقل کیا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم مجھے منتقل کیا۔ اب اس باب العلم کی کس کس فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کروں؟ ایک خط لکھا نصرانیوں نے، بہت صورت کے ساتھ مجھے آگے بڑھنا ہے، آج ویسے ہی تاخیر ہو گئی ہے۔ ایک خط لکھا نصرانیوں نے اور کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد مصطفیٰ افضل ہیں؟ بھائی نصرانیوں کے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، لیکن پوری امت مسلمہ اس بات پر متحد و منسجم ہیں، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل۔ ان سے زیادہ افضل و اکمل کوئی نہیں ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں۔ تو الازہر خط بھیجا، جامع الازہر مشہور و معروف دانشگاہ ہے مسلمانوں کی، جب خط وہاں پر پہنچا اور اس کے اندر اعتراض یہ تھا کہ وہ کتاب کہ جس کو آپ برحق جانتے ہیں، جو بے ریب کتاب ہے، وہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جب عیسیٰ آغوش مادر میں آئے، توجہ رکھیے گا، جب عیسیٰ آغوش مادر میں آئے تو ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ آج شاید میں یہ روایت پھر نہ پڑھ پاؤں، روزانہ کتاب لے کر آتا ہوں اور پھر یہ کتاب رکھی رہ جاتی ہے اور میں چلا جاتا ہوں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ کیا یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ کب عیسیٰ کہہ رہے ہیں؟ جب مریم ان کو آغوش میں لے کر آئی ہیں، یہود ان پر تہمت لگا رہے ہیں، مریم نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، عیسیٰ آغوش مادر سے کلام کر رہے ہیں بچپنے کے عالم میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے بچپنے میں ہی کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی قرار دیا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ 40 سال کی عمر میں رسول بنے، عیسیٰ آغوش مادر میں نبی تھے، اب کون افضل ہوا، عیسیٰ افضل ہوئے یا محمد مصطفیٰ افضل ہوئے؟ تو اب الازہر کے علماء جب سر جوڑ کر بیٹھے، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ وہاں فقہ جعفریہ کا بھی دور دورہ تھا، مگر اب کیونکہ جب علم منتقل ہوا نجف اور قم، اور جب نجف و قم کی طرف رجوع کیا گیا تو قم میں آغائے بروجردی کا دور تھا، آغائے بروجردی کے پاس یہ خط پہنچا، ایک مرتبہ آغائے بروجردی کے چہرے پر تبسم آیا۔ باب مدینہ العلم سے وابستہ ہونے کے نتائج یہ ہوتے ہیں، جب چہرے پر تبسم آیا، وفد کو بلوایا گیا، جنہوں نے خط لکھا تھا ان کو بھی بلوایا، جن کے پاس خط بھیجا تھا ان کو بھی بلوایا، جب لوگ جمع ہوئے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور یہ بات برحق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی قرار دیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ تو آغائے بروجردی نے اعتراض کرنے والوں سے کہا کہ آپ نے یہ اعتراض تاریخ میں پڑھا ہے؟ کہاں، تاریخ میں پڑھا ہے۔ کہا 30 سال پہلے کی تاریخ پڑھ لیتے تو جواب مل جاتا، 30 سال پہلے کی تاریخ پڑھ لیتے تو جواب مل جاتا۔ جواب کیا ہوتا؟ کہا کہ جب نبی کے وصی علی ابن ابی طالب کعبے میں پیدا ہوئے، 3 دن تک نہ کسی کا چہرہ دیکھا، نہ ماں کا دودھ پیا، 3 دن کے بعد جب باہر آئے تو پہلی زیارت رسول اللہ کے روح انور کی، پہلی غذا لعاب رسول، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب گویا ہوئے، رسول اللہ کس زبان میں کلام کروں، کس زبان میں کلام کروں، تورات کے لہجے میں، انجیل کے لہجے میں، زبور کے لہجے میں، یا سورہ مومنون کی آیات پڑھ کر؟ ابھی ظاہری اعتبار سے تنزیل قرآن شروع نہیں ہوئی، تو اب سمجھ میں آیا، یا علی انتا تسما ما اسما و ترا ما ارا، اے علی تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، اے علی تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں اور وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ تو اب عزیزان محترم، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام ہے، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور شان ہے، ایک اور منزلت ہے،
کہ قرآن میں پروردگار عالم نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا، وہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو ایک مقام پر قرآن نے آ کر کہا سورہ رعد میں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اے حبیب یہ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری رسالت کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، میری رسالت کے لیے وہ خدا کافی ہے یا وہ شخص کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہو، اور اس الکتاب کا علم یعنی علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ تھا۔ تو امیر المومنین فرماتے کہ میری تمام تر فضیلتوں میں سب سے افضل فضیلت یہ ہے کہ خدا نے رسالت کے لیے مجھے اپنے ساتھ گواہ قرار دیا ہے، مجھے اپنے ساتھ گواہ قرار دیا، اور کیوں گواہ قرار دیا ہے؟ اب ذرا یہ روایت سن لیجئے، کیونکہ میں نے مقدمہ تیار کر دیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا ہے، ان کے ذریعے ہم خدا کو پہچانیں، ان کے ذریعے ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، ہمیں اس لیے خلق کیا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کہا لا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہ کرو بل تفکروا فی صفات اللہ، اور میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صفات ذات سے جدا نہیں ہیں، توجہ ہے، صفات عین ذات ہیں، شیعہ عقیدہ ہے، علم قدرت حیات خدا مند متعال کی عین ذات ہے، اور وہ چیزیں کہ جو دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہیں اس کو بھی ہم قدرت کی جانب پلٹاتے ہیں، مثلا خالق ہونا۔ توجہ رکھیے گا، اب یہاں عقائد کا معاملہ ہے، اب یہاں مجھ سے خطابت سے زیادہ، جو میں نے کہا تھا کہ کتاب لاتا ہے اس لیے ہوں کہ جہاں یہ موقع آئے کہ خطابت کو قربان کروں یا دین کو قربان کروں، کیونکہ دین کو تو قربان ہوتے ہوئے آپ بہت دیکھ ہی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، سن بھی رہے ہیں، کلپس آ رہے ہوں گے آپ کے پاس، جیسے ہی ہلال محرم نمودار ہوتا ہے نہ جانے ہمارے ہی لباس میں، ہمارے ہی انداز میں، ہمارے ہی لوگوں کو چار دن کا شیعہ ہوا ہوا آ کر شیعت پڑھانے لگتا ہے۔ شیعت اپنوں سے لیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معارف کو اہل بیت سے لیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، خوش آمدید، جو حق کی طرف آنا چاہ رہا ہے آئے، مگر آ کر وہ نظریات بیان کرے جو شیعہ نظریات ہیں، جو اس مکتب کے نظریات ہیں۔ اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاؤ گے تو پھر آ کے رکاوٹیں لگیں گی، پھر مسائل کھڑے ہوں گے۔ ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم تشیع کے حق سے دفاع کریں، کیونکہ تشیع وہ مکتب نہیں ہے کہ جس کو ایسے ہی رائے گاں کر دیا جائے، یہ وہ مکتب ہے کہ جس کی بنیادیں خون کے اوپر ہیں۔ کتنے شہداء کی قربانی کے بعد یہ مکتب آج میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مقام کیا کہ ان کے وجود کے ذریعے میں اور آپ خدا کی معرفت حاصل کریں کہ خدا کے کیسے بندے ہیں، کیا اختیارات ہیں ان کے، ان کو اللہ نے کیسے اختیارات دیے ہیں، مگر اس کے باوجود ان اختیارات کہ جو کمال کے اختیارات ہیں، جو کسی ملک مقرب کے لیے نہیں ہیں، جو کسی اور ہستی کے لیے نہیں ہیں سوائے محمد و آل محمد کے، ایسے اختیارات خدا نے ان کو عطا کیے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک شخص آیا جس کا نام محمد بن سنان ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو چہل حدیث کے اندر نقل کیا ہے، کافی سے روایت لی ہے، اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی کسی بھی کتاب کو صحیح نہیں کہتے سوائے القرآن کے، الکتاب کے، ہم صرف اس کے اوپر بغیر تحقیق کے یہاں جو قرآن کی آیت ہے جو ان دو دفتیوں کے درمیان ہے الحم سے لے کر والناس کے سین تک، اس کے ہر بحرف کو صحیح مانتے ہیں، وَإِلَّا ہماری کوئی بھی کتاب اس کے اوپر ہر روایت پر تحقیق ضروری ہے، ہم نے اپنی کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا، کافی بھی اس کی ہر روایت کے اوپر تحقیق ضروری ہے۔ اب اس کافی سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا، مگر چہل حدیث سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اطمینان ہو کہ امام خمینی نے ان 40 منتخب حدیثوں میں سے ایک حدیث اگر یہ منتخب کی ہے اور دلیل کے طور پر لے کر آئے ہیں تو کمال تحقیق کے بعد اس کو نقل کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا محمد بن سنان نامی، میرے اور آپ کے نوے امام حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کے پاس، اور وہ دور ہے یہ کہ جس میں داخلی اختلافات بہت زیادہ ہیں، غلف کا بہت زیادہ چرچا ہے، تقصیر کا بہت زیادہ چرچا ہے، کہیں سے مقصر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں سے غالی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کچھ ملتا جلتا سا دور ہے۔ اس میں آ کر امام کے پاس آ کر کہہ رہے کہ مولا یہ حالات ہیں۔ اب امام تو حالات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا محمد، اب یہاں محمد محمد بن سنان مراد ہے، توجہ رکھیے گا، ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ اپنی وحدانیت میں منفرد ہے، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، توجہ ہے، اللہ اپنی ذات میں منفرد ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں اب تم نے توحید کو سمجھ لیا، اب سنو محمد و آل محمد کیا ہیں، ثم خلق محمدا و علیا و فاطمہ، اور پھر اللہ نے خلق کیا محمد کو، علی کو، فاطمہ کو۔ ابھی لوح کی بات نہیں ہے، قلم کی بات نہیں ہے، کرسی کی بات نہیں ہے، عرش کی بات نہیں ہے، فرش کی بات نہیں ہے، جنت کی بات نہیں ہے، جہنم کی بات نہیں ہے، اشجار کی بات نہیں ہے، قمر کی بات نہیں ہے، شمس کی بات نہیں ہے، ثم خلق محمدن و علین و فاطمہ، پھر خدا نے خلق کیا محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، فمکسو الف دہرن، اور وہ ہزار دہر تک، ہزار سال نہیں، ہزار زمانوں تک پروردگار عالم کے حضور تسبیح کرتے رہے، ثم خلق جمیع الاشیاء، اور اس کے بعد اللہ نے لوح و قلم کو خلق کیا، اس کے بعد عرش کو خلق کیا، اس کے بعد فرش کو خلق کیا، اس کے بعد ملائکہ کو خلق کیا، اس کے بعد دیگر انبیاء کو خلق کیا، اور جب سب کو خلق کیا تو آگے روایت بیان کر رہی ہے، فاشہدہم، ان کو شاہد قرار دیا، ان کو گواہ قرار دیا کہ دیکھو میں نے ان کو خلق کیا ہے، اور پھر ان کی اطاعت کو ان سب پر واجب کیا۔ توجہ ہے آپ کی، کہاں سے بات چلی تھی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ ان سے کہہ دیں کہ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے، لفظوں کو بدل کر، کیونکہ ہمارا مزاج بر صغیر کا ہے، تو جب ہم امام زادہ بھی کہنا چاہتے ہیں اور توصیف بیان کرنا چاہتے ہیں تو شہزادہ کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ امام زادہ زیادہ فضیلت ہے یا شہزادہ زیادہ فضیلت ہے؟ امام زادہ ہونا زیادہ فضیلت ہے، لیکن مزاج کیونکہ بر صغیر کا ہے اس لیے جب امام زادہ کی بھی توصیف کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں شہزادہ علی اکبر، جبکہ بافضیلت کیا ہے، امام زادہ علی اکبر ہے کہ نہیں ہے، مزاج وہ ہے۔ اب اسی مزاج کے مطابق بات کروں، جب رسول اللہ کے راس مقدس پر تاج نبوت سجایا گیا، ثم خلق محمدن و علین و فاطمہ، تو گواہ کون تھا، کنت نبیاً بل آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو آپ گواہ کون ہیں، چشمدید گواہ کون ہیں، آئی وٹنس کون ہیں؟ اگر آج کی اصطلاح میں بات کروں کہ اگر چشمدید گواہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو پورا مقدمہ دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے کہا تھا کہ اے محمد ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس محمد اور رسول اللہ کو کٹوا دیں، رسول نے علی کی طرف کہا یا علی آپ کاٹ دیں، علی نے ادب کے ساتھ رسول کی طرف بڑھا دیا، یا رسول اللہ میں تو چشمدید گواہ ہوں، کیسے اپنے ہاتھوں سے خط کھینچوں، کیسے اپنے ہاتھوں سے، کیسے اپنے ہاتھوں سے خط کھینچوں، کیسے اس رسول اللہ کو کاٹوں، چشمدید گواہ ہوں، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ آگے رقم تراز ہیں، مولا بیان کرتے ہیں اور امام خمینی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی اس کتاب میں، فرما رہے فشہدہم، کہ ان کے اوپر گواہ رہنا، واجرہ طاعتہم، اور ان سب پر ان کی اطاعت کو فرض کیا۔ اور اس کے آگے جا کر بہت اہم جملہ ہے، مقام اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سمجھے میں، اور آپ شان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو میں اور آپ سمجھے. ابھی ایک آیت آپ کے سامنے پڑی تھی, ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ. کل بھی میں نے عربی گرامر کے حوالے سے ایک بات کی تھی اور آج پھر ایک بات آ گئی, معذرت خواہ ہوں. عربی میں نفی کے لیے کچھ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, مثلا ما بھی نفی کے لیے ہوتا ہے کبھی کبھار, لم بھی نفی کے لیے ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے عربی زبان میں, توجہ رکھیے گا بہت اہم نقطہ ہے یہ, عربی زبان میں ایک اور چیز نفی کے لیے استعمال ہوتی ہے, لن, لام اور نون. لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, یہ سب نفی کے لیے آ رہا ہے. مگر جتنی نفی اس لن میں ہے, لن ترانی یا موسیٰ ہرگز, امکان ہی ختم. اور امکان ہی ختم سے مراد یہ مت لیجئے گا کہ اختیار ہی ختم. وہ ذات ایسی ہے کہ تمہارے اندر ظرفیت نہیں ہے, کیونکہ دیکھا اس کو جائے جو جسم رکھتا ہو, جو جسم رکھتا ہو وہ خدا نہ ہو, وہ بغیر جسم کے, ظاہری بات ہے خدا نہ رہے, اگر جسم ہو تو خدا کی توصیف کیسے کی جائے پھر؟ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں, نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں, اس آنکھ سے میں اور آپ خدا کی دید نہیں کر سکتے. لن ترانی یا موسیٰ, ہرگز موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں پر وہی نفی آ رہی ہے, ذرا سنیے گا. اللہ نے اپنی وحدانیت کے بعد, اپنے وجود کے بعد, اپنی خالق ہونے کے اظہار کے ساتھ, ثم خلق محمد و علیاً و فاطمہ, خلق کیا محمد کو, علی کو, فاطمہ کو, اس کے بعد ثم خلق جمیع الاشیاء, ثم خلق الجمیع الاشیاء, اور اس کے بعد تمام چیزوں کو خلق کیا, تمام مخلوقات کو خلق کیا, اور ان تمام مخلوقات کو ان کا مطیع قرار دیا. توجہ ہے, تمام مخلوقات کو ان کا مطیع قرار دیا, اور جب ان کا مطیع تمام مخلوقات کو قرار دیا تو اب اور شان کو بیان کیا مولا نے کہ دیکھو مقام محمد و آل محمد کیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی شان کیا ہے, فہم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون, یہ جس چیز کو چاہیں, چاہے تو حلال کریں چاہے تو حرام کریں, توجہ رکھیے گا, رکیے گا نہیں, یہ جس چیز کو چاہیں, چاہے تو حلال کریں چاہے تو حرام کریں. لیکن آگے بڑھ کر مولا فرما رہے ہیں وَلَنْ يَشَاءُ, یہاں پر نہیں کہا مَا يَشَاءُونَ, کہا وَلَنْ يَشَاءُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ ہرگز وہ نہیں چاہتے جو اللہ نہ چاہے, یہ تو صرف وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہے. اب سمجھ میں آئی کہ ہم کیوں ان کی اتباع کرتے ہیں, ان میں سے کوئی نہیں ملے, اختیار ہے, اختیار ہے, مگر کوئی کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ وہ دو چیزیں جو رسول نے حلال کی تھی میں حرام کر رہا ہوں. کیوں کرتے ہیں ہم ان کی اتباع, کیوں ہم کر رہے ہیں ان کی پیروی, کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا, بلکہ اس کے برعکس کیا کہہ رہے ہیں, حلال و محمد ان حلال اللہ یوم القیامہ, حرام ہوں حرام اللہ یوم القیامہ, جو انہوں نے حلال کیا تھا صبح قیامت حلال, جو انہوں نے حرام کیا تھا صبح قیامت حرام. تو عزیزان محترم, اطاعت کی اس منزل پر کوئی ہوگا؟ اختیار رکھتے ہوئے اس کی مرضی میں اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیں کہ وہ کبھی ان کو مرتضیٰ قرار دے, کبھی مصطفیٰ قرار دے, کبھی مجتبیٰ قرار دے, معنی سب کے ایک, معنی سب کے منتخب, وہ ایسا انتخاب کرے کہ کسی کو مصطفیٰ, کسی کو مرتضیٰ, کسی کو مجتبیٰ. تو اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کو میں نے اور آپ نے جو اختیار کیا ہے کہ ان کی راہ کے اوپر چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے, ان کے دامن کو تھامیں, کیونکہ جب ان کا دامن تھاما جائے گا جبھی امکان ہے کہ قرآن کا دامن تھاما جائے, اور جب قرآن کا دامن تھاما جائے گا جبھی امکان ہے کہ ان کا دامن تھاما جائے, نہ قرآن ان سے جدا نہ یہ قرآن سے جدا. جب رسول نے یہ سوغات دے دی ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے, تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے, ہم نے کیوں ان کا دامن تھاما ہے؟ کیونکہ ہمیں قرآن کا دامن تھامنا ہے. اور کیوں قرآن کا دامن تھاما ہے؟ کیونکہ ان کا دامن تھاما ہے. بلکہ اگر یہ کہوں کہ ان دونوں کے دامن میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی جدائی ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہرگز کچھ نہیں چاہتے. اب یہاں قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ معصوم کے جملات ہیں. وہاں پر ماں کا لفظ استعمال ہوا، لیکن معصوم یہاں پر کر سکتے تھے استعمال. آنے والے کے ذہن کو پڑھ کر مولا نے بتایا، دیکھو یہ نہ گمان کرنا کہ یہ شریعت میں کوئی تبدیلی کریں گے، وہی دیانت کے ساتھ. اچھا، اس کا نتیجہ اس کے برعکس کیا نکلے گا؟ ولو فرضنا، البتہ فرض کی بھی گنجائش نہیں ہے یہاں، جبکہ فرض کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس وقت آپ فرض کریں دن ہو رہا ہے، کوئی قدغن ہے؟ آپ فرض کرنے میں محرم نہیں ہے، کوئی قدغن ہے؟ فرض کرنے میں کیا ہے؟ فرض تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تو ایسا جملہ معصوم نے استعمال کر دیا، لن یشاؤوا، ہرگز نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. ایسا مرضی ہے خدا کے ساتھ، ایسا تمسک ہے کہ اب اگر دین کو ان سے نہ لیا جائے تو کس سے لیا جائے؟ اور پھر ذرا تصور کریں کہ اس اختیار پر ہونے کے بعد، کہا ہے نا شاعر نے، حملہ کرے پلٹ کے اگر آستین کو، ہم آسماں سمیت پلٹ دیں زمین کو. شعر میں اکثر مبالغہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مبالغہ نہیں ہے. ایک اشارہ کر دیں اگر، عباس علمدار سید الشہداء تو امام وقت ہیں، امام حسین علیہ السلام، عباس علمدار علیہ السلام تو موتی محض امام کے بھائی ہیں، اگر حبیب اشارہ کر دیں تو کیا سے کیا ہو جائے. جن کو حسین ابن علی یہ لکھیں، من الحسین الى الرجل الفقیح، وہ شخصیت معمول نہیں ہوئی ہے. جو عالم طفلی میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد رہے ہوں، جن کو علم منایا و بلایا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب میسم کی طرح پڑھایا ہو، اس حبیب کی شان کو کون تر کر سکتا ہے؟ امام حسین جس کو فقیح ہونے کی سند دیں، اس حبیب کی عظمت کو کوئی در کر سکتا ہے؟ حیرانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ان کے اشارے پر سورج کیوں پلٹ آیا، اس پر حیران نہ ہوا کرے. حیرانی کی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے کیوں ہو گیا، کوئی حیرانی کی بات نہیں، سب ان کے مطیع ہیں. اس پر حیران نہ ہو کہ ستارہ ان کی دہلیز پر کیسے آیا، اس پر حیران نہ ہو، توجہ رکھیے گا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، اس پر حیران نہ ہو کہ وہ معراج پر کیسے گئے، اس پر حیرانی کی بات نہیں ہے وہ معراج پر کیسے گئے اور کتنی دفعہ گئے اور کب گئے. حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس محبت کے درجے پر ہوتے ہوئے معراج پر جا کر واپس کیسے آئے. اس پہ غور کیجئے، کیسے ہماری ہدایت کے لیے واپس پلٹ کر رشد و ہدایت کا سامان فراہم کیا. ہم اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ اگر مفصلاً آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ کیوں نبی اور امام دکھاتا ہے، تو میری اور آپ کی آنکھیں کھلیں کہ واقعی معجزہ ہوتا کیا ہے جس سے عقل حیران ہو. جن کو خلق ہی خداوند متعال نے سب سے پہلے کر کر اور ہزار دہر تک اپنے لطف کے سائے میں رکھ کر دنیا میں بھیجا تو اپنے لطف کے سائے میں، دنیا سے بلایا تو ان سے راضی، جان دی تو اس کی راہ میں دی، زندگی گزاری تو اس کی راہ میں گزاری، ان کے بارے میں مجھے اور آپ کو یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے. غیر کریں تعجب کہ جناب سورج کیسے پلٹ آیا اور چاند کیسے دو ٹکڑے ہو گیا اور شجر نے کیسے کلام کیا اور حجر نے کیسے بات کی اور حجر اسود کیسے بولا، اس پہ تو شک دوسرے کریں، میں اور آپ کیوں اس پہ کریں بھائی؟ اس سے ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان سے کہیں بلند ہے. واسطہ فیض الہی یہ ہے، اسی لیے کہا کہ جب زیارت جامعہ کو شروع کرو تو کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، سو دفعہ تکبیرات بلند کر لو پھر اہل بیت کی فضیلت بیان کرو. اہل بیت کا چاہنے والا موحد ہوتا ہے. بس عزیزان کو تعجب نہ کیا کرے. اس شہید کا ذکر کرنا ہے
ابھی ایک جگہ سے بیان کر کے آ رہا ہوں کہ میں نے ایک بزرگ عالم دین سے سنا جن کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ فقہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، حلال و حرام کی پہچان ہے، کیا بیان کرنا ہے کیا بیان نہیں کرنا یہ تمیز ہے، بہترین خطیب ہیں، اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور ان واقعات پر مجھے اور آپ کو تعجب قطعاً نہیں ہونا چاہیے، قطعاً تعجب نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر یہ کہا جائے کہ اس فرش پر امام سید سجاد آتے ہیں یا سیدہ فاطمہ آتی ہیں تو تعجب کیسا؟ دنیا کو ہو تعجب، مجھے اور آپ کو تعجب نہ ہو. اب بیان کر رہے ہیں ذرا ان واقعات، اور ان واقعات کے پیچھے حقیقت ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. میری ذمہ داری ہے بیان کرنا کہ فرش عزا کی اہمیت و عظمت و تقدس و مقام، سبیل، سید الشہداء کا تبرک، ان سب چیزوں کی اہمیت کو مجھے اور آپ کو درک کرنا ہے. تاریخ عبد کو بیان کیا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، انگریزوں کا دور جب آیا، اودھ لکھنؤ کو کہتے ہیں، جب انگریزوں کا دور آیا اس کو گرفتار کر لیا گیا، وزیر تھا کوئی، بڑے رتبے پر تھا. جب اچھے دن تھے تو حسین ابن علی کے لیے شب اول محرم چاند رات کو سبیل لگایا کرتا تھا، اور ایسی سبیل لگاتا تھا کہ دور دور سے لوگ تبرک کے لیے اس کی سبیل پر حاضر ہوتے تھے. توجہ رکھیے گا، یہ جو آپ نے بزرگوں سے واقعات سن رکھے ہیں نا، اپنی روشن فکری کی نظر نہ کیا کریں، ان واقعات کے پیچھے حقیقتیں ہیں. ایسا سبیل کا اہتمام کرتا تھا کہ لوگ، بیٹا یہ بعد میں تقسیم کیجیے گا پلیز، بعد میں کر دیجیے گا، کہ لوگ دور دور سے اس سبیل سے تبرک لینے آتے تھے. لیکن جب اسیر ہو گیا اور محرم نزدیک آیا تو اب پریشان ہے، توسل کر رہا ہے، کہہ رہے مولا کیا اس سال توفیق نہیں ملے گی کہ آپ کی سبیل لگاؤں؟ ضلع جایا، غدیر گزری، مبہلا گزری، محرم آنے میں 2 سے 3 دن رہ گئے. ہلال محرم کے نمودار ہونے سے پہلے، میں ان عالم کے ذریعے آپ سے بیان کر رہا ہوں، 1 دن پہلے اس کو رہائی ملی، گھر میں آیا، کیونکہ اسیر تھا، ذریعہ آمدنی کچھ نہیں تھا، گھر کا اسباب بک گیا، سب سامان بک گیا، اب کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ سبیل لگا سکے. گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ ہے، کچھ بچا ہے کہ کل حسین کی سبیل کا اہتمام ہو جائے؟ بعد میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے جو اللہ دے گا اس پہ راضی رہیں گے. گھر والوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں. کہا کوئی بات نہیں، حسین تو نیتوں کو جانتے ہیں نا، میں کس نیت سے وہ سبیل لگاتا تھا اور کس نیت سے یہ سبیل لگا رہا ہوں، وہ بھی حسین کے لیے تھی، یہ بھی حسین کے لیے تھی، خالی پانی کا اہتمام کیا. اور پانی کا اہتمام کر کے جس طرح سے سبیل پہ رکھا کرتا تھا، رکھ کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا. اب گھر میں آ کے بیٹھنے کی اصطلاح ان سے میں نے صرف یہ سنی، لیکن مجھے احساس یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تبرک تقسیم کیا کرتا تھا، شربت تقسیم کرتا تھا، اب صرف پانی رکھا تھا، تو شاید خجالت کی وجہ سے آ کر بیٹھ گیا ہو. لوگ آئے، چند گھوٹ پی کر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد جب سبیل کو بند کرنے کا وقت آیا، یہ گیا باہر، دیکھا کہ جس برتن میں پانی تھا وہ ویسے ہی بھرا رکھا ہے. روتا ہوا گھر میں وہ برتن لے کر آئے، مولا آپ نے میرے اس عروس کو قبول نہیں کیا، ابھی گھر میں بیٹھ کر گریا کر رہا تھا کہ دق الباب ہوا. اور جب دق الباب ہوا نا، تو اس نے دروازہ کھولا، کچھ لوگ ہیں، کہہ رہے کچھ پیاس لگ رہی ہے، پانی پلا سکتے ہو؟ کہا ہاں بالکل، میرے گھر میں تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے. آ کر وہ لوگ بیٹھے، پانی پلایا. اب جب پانی پلا دیا تو متوجہ ہوا کہ ان کا لباس ہمارے لباس جیسا نہیں ہے، ان کا لب و لہجہ ہمارے لب و لہجہ جیسا نہیں ہے. کہا آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، اس علاقے کے نہیں لگتے؟ کہا ہم اس علاقے کے نہیں ہیں. کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، حسین نے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر میرے عاشق کے گھر میں سبیل سے پانی پیو. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ شہدائے کربلا، اصحاب حسینی میرے ساتھ آئے ہیں. بس عزیزان محترم، تعجب نہ کریں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، خبردار ان کو مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں.
نہ سوچنا کہ تم مردوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہو، مردوں کا ذکر باقی نہیں رہتا، یہ زندوں کا ذکر ہے کہ 1400 سال ہو گئے. اور کس حبیب کا؟ اس حبیب کا کہ جس کو حسین نے کربلا بلایا ہے. تو عزیزان محترم ذرا توجہ کر لیں، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی فرش عزا پر آ گئے ہیں؟ نہیں معلوم کہ کس کی دعا نے فرش عزا تک آنے کے وسائل فراہم کیے. ایسے ہی یہاں کوئی نہیں آتا، ایسے ہی حسین ابن علی پر کوئی نہیں روک سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں تبرک بھجوایا جائے، دروازے سے واپس کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ہم نہیں کھائیں گے. خدا خاص لوگوں کو حسین کے تبرک سے مشرف کرتا ہے کہ جن کے گوشت و پوست میں وہ تبرک جائے تو حسینی کردار جھلکے. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے حسین ابن علی کا تبرک، یہ چند خوش نصیب ہیں عزیزان محترم. بس سزاوار ہے یہ سبیل کا پانی، حق رکھتا ہے یہ پانی. اب رفتہ رفتہ جو دن آ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنی طبیعت کو بدلنا ہوگا. اب چہرے سے مسکراہٹ ختم کرنی ہوگی. آئمہ تو چاند نکلتے ہی مسکراہٹ ختم کر دیتے تھے. چہجائے کہ میں اور آپ سبیل پر کھڑے ہو کر پانی پئیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہو. جلوس عزا میں خدا را، فرش عزائے حسین، جلوس عزائے حسین، روز عاشور، شب عاشور، قطعاً اس چیز کا خیال رکھیں کہ سبیل سے اگر پانی پیا جا رہا ہے، حسین ابن علی کی پیاس سبیل پر یاد نہ آئے تو کہاں یاد آئے گی؟ کس مقام پر حسین ابن علی کے درد کو میں اور آپ محسوس کریں گے؟ فاقہ شکنی کے وقت گفتگو کر رہے ہیں اور پانی پی رہے ہوں، اچھی غذائیں کھا رہے ہوں؟ یہ حسین کی شہادت کے دن ہیں، یہ زہرا کے گھر اجڑنے کے دن ہیں، یہ ایام وہ ہیں کہ ایک ماں اپنی قبر کو چھوڑ کر کبھی ایک عزاخانے میں پرسا لینے آتی ہے، کبھی دوسرے عزاخانے میں پرسا لینے جاتی ہے. نہیں معلوم کہ ہمیں کس نے یہاں بلایا ہے. میں اور آپ درد نہیں کر رہے، مگر ایک تھا جس کو حسین نے کربلا میں بلایا تھا. زینب اولیاء مقام نے کہا، بھیا 4 محرم ہوئی، شیور آ گیا، لشکر کے ساتھ اکیلا نہیں، جب کہا شیور آ گیا ہزاروں کا لشکر لے کر آیا، جب کہا عمر سعد آیا ہزاروں کا لشکر لے کر آیا. زینب گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز سن رہی ہے، تڑپ کر امام حسین علیہ السلام سے گویا ہوتی ہے، بھیا تمہارا کوئی مددگار نہیں آتا. بھیا تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں آ رہا. حسین نے قلم اٹھایا، خط لکھا، من الحسین الغریب الى الرجل الفقی، حسین غریب کی جانب سے مرد فقی کی طرف خط روانہ کیا. حبیب سفرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ جواب آیا، انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام رساں. حسین کا نام سنا، نوالا چھوڑ دیا، جھٹ سے اٹھے، دروازے پر گئے، دروازہ کھولا، خط کو ہاتھ میں لیا، حسین کا خط دیکھا، من الحسین الغریب، حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، الى الرجل الفقی. حبیب نے کلیجے سے خط کو لگایا، خط کو بوسا دیا. زوجہ آگے، کیا ہوا؟ حسین کا قاصد، فرزند رسول خدا کا قاصد. کہاں؟ حسین کربلا آ گئے. کہا کربلا آ گئے؟ کہا حسین نے مجھے نصرت کے لیے بلایا. کہا کیا سوچا؟ کہا سوچتا ہوں چلا جاؤں گا تو تیرا کیا ہوگا. مقتل لکھتا ہے، حبیب کی زوجہ نے جلال میں کہا، حبیب تم سے یہ امید نہیں تھی، اب تم گھر میں بیٹھو، مجھے اپنی تلوار دو، میں آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. حبیب نے مظاہر نے گریہ کیا. بس عزیزان محترم، یہ شبیں گریہ کی ہیں، اسی انداز سے مصائب سن لیں، اس سے زیادہ توان نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں. کہا حبیب تم گھر میں بیٹھو. کہا نہیں، تمہارا امتحان لے رہا تھا. غلام کو بلایا، سواری کو بھیجا فصیل کوفہ پر لے کر، سواری کو وہ کھڑا ہوا. اب گھوڑا اپنے سموں کو زمین پر مار رہا ہے اور حبیب نے مظاہر، کیونکہ حالات پرآشوب ہیں، ہر طرف پہرا لگا ہوا ہے، حبیب نے مظاہر کچھ سفر کرتے ہوئے کچھ دیر کے بعد جب سواری کے پاس پہنچے
تو ایک مرتبہ دیکھا کہ غلام گھوڑے سے یہ کہہ رہا ہے، اے اسب با وفا کچھ صبر کر، اگر میرا آقا نہ آیا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھے حسین کی نصرت کے لیے لے کر جاؤں گا۔ حبیب نے گریہ کیا، اللہ اللہ، میرا آقا اتنا غریب ہو گیا کہ اب جانور بھی اس کی نصرت کرنا چاہ رہے ہیں۔ پشت فرس پر سوار ہوئے، کربلا کا رخ کیا، بلا توقف کربلا کی جانب چلے۔ تاریخ نے لکھا کہ 7 محرم تھی جب حبیب کربلا میں وارد ہوئے۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، اب ذرا 7 محرم کا تصور کیجئے کہ حسین کے خیموں میں پانی نہیں ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اور حسین کے پاس ایک ایسا مہمان آ رہا ہے جس کو حسین نے خط لکھ کر بلوایا ہے۔ اب جب حبیب کو آتے ہوئے دیکھا نا، حسین ابن علی نے عباس کو روانہ کیا، علی اکبر کو روانہ کیا، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، حبیب کی گلے میں باہیں ڈال کر حبیب کو اپنے ساتھ لے کر آئے، حسین ابن علی کی دست بوسی کی، امام حسین کو سلام کیا۔ جب امام حسین کو سلام کیا ہے نا، اب ایک ایسا موقع آیا کہ حبیب سے برداشت نہ ہوا، خیمے سے فضا برآمد ہوئی اور فضا نے آ کر کہا، اے حبیب، خوشا نصیب علی و فاطمہ کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے، اور اظہار شرمندگی کے ساتھ یہ پیغام بھیجا ہے۔ اے حبیب، ایسے موقع پر آیا کہ جب گھر میں ضیافت کے لیے کچھ نہیں، بس عزیزان محترم یہ سننا تھا، سر سے امامہ اتارا، زمین پر پٹک دیا، اللہ اللہ، آقازادیوں پر وہ وقت آ گیا کہ اب غلام زادوں کو سلام کہیں، کہ اب غلام زادوں کو سلام کہیں۔ اجرکم اللہ، بس دن گزرے، شب عاشور آئی، حبیب نے اپنی وفا کا ثبوت دیا، روز عاشور نمودار ہوا، ایک ایک کر کے شہداء آنے لگے، وقت نماز ظہر آیا، جناب ظہر، وقت نماز ظہر کے وقت جناب ابو سمامہ سیدابی نے امام حسین سے کہا، مولا آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں، آخری نماز آپ کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام کے دعائیہ کلمات جاری ہوئے، جعلک اللہ من المصلین، اے ابو سمامہ، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل فرمائے، نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ کہا حبیب، جا کر نماز کی مہلت لو۔ حبیب کو بھیجا، پشت فرس پر سوار ہوئے، عمر سعد کے پاس آئے، اور عمر سعد کے پاس آ کر حبیب نے کہا، میرا آقا نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں اس ملعون نے کیا جسارت کی؟ پیچھے سے شمر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر کہ حسین سے کہو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ان کی نماز، نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، کون سی مقبول بارگاہ حق ہوگی۔ بس ایک مرتبہ حبیب کو جلال آیا، اب عبداللہ کو سلام کیا، کہا آقا، اب یہ نماز خلد میں ادا کروں گا، یہ کہہ کر تلوار کو کھینچا، حملہ کرنا شروع کیا۔ ادھر سے ظالم آئے، حبیب کو گھیرا، سر پر گرز مارا، ضعیفی کے عالم میں حبیب پشت فرس سے زمین پر آیا۔ حبیب کی شہادت زانوئے حسین پر ہو گئی۔ جب حسین کی بہن کو حبیب کی شہادت کی خبر ملی، زینب نے گریہ کیا۔ 11 محرم کو جب قافلہ کوفہ پہنچا، سید سجاد کے آ کر حبیب کا بیٹا لپٹ گیا، کہا میں حبیب کا یتیم ہوں۔ امام سجاد نے جناب زینب کو مخاطب کیا، سیدہ زینب نے کہا، اے حبیب کے فرزند، تیری ماں کہاں ہے؟ بالا خانے سے صدا آئی، شہزادی، آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوں، اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے کہ رسول زادیوں کا سر کھلا ہو۔ اجرکم اللہ، سیدہ زینب نے بندے ہوئے ہاتھوں سے نہ جانے کس طرح اشارہ کیا، اے زوجہ حبیب، حبیب کا پرزا، اے سیدہ زینب، آپ کا گھر اجڑ گیا، آپ کو کیسے پرزا دیا گیا؟ کبھی نیزے کی انی چپوئی، کبھی تازیانے مارے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی انقلبون ماتم حسین۔